السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
افغانستان اور چین کے سہ فریقی اجلاس میں سلامتی کے شعبے میں تعاون پر اتفاق. چین کی اس عمل میں شمولیت اہم ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا.
نئی دہلی میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات. عام آدمی پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب. تفصیلات کچھ دیر کے بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، نائجیریا کے عسکری پسند گروپ بوکو حرام نے کیمرون میں ایک بس میں یرغمال بنائے گئے افراد میں سے 7 کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ نیجر کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر فوج کو اختیار دیا ہے کہ وہ بوکو حرام جنگجوؤں کے خلاف لڑائی میں علاقائی فوجوں کے ساتھ شامل ہوں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. کابل میں افغانستان، پاکستان اور چین کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور پیر کو منعقد ہوا. تینوں ملکوں کے وفود نے تفصیل سے علاقے کی صورتحال کا جائزہ لیا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کا پہلا دور کابل میں ہوا، جس میں جنگ سے تباہ حال اس ملک میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے مربوط کوششیں اور تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا. منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے مذاکرات میں چین کی شمولیت کو ایک اہم قدم قرار دیا.
اور چائنا دونوں کی خواہش ہے کہ افغانستان میں سٹیبلٹی ہو اور تینوں ملک اس پہ کام کر رہے ہیں.
کابل میں پیر کو ہونے والے مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چوہدری نے کی، جبکہ چین کی طرف سے نائب وزیر خارجہ لیو جیان چاؤ اور نائب افغان وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی شریک تھے. فریقین نے اسٹریٹجک مذاکرات کے ذریعے عملی تعاون کا پروگرام شروع کرنے، سلامتی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا. ایک ایسے وقت جب افغانستان سے 13 بعد غیر ملکی افواج کی وطن واپسی گزشتہ برس مکمل ہو چکی ہے اور اب صرف یہاں ایک محدود تعداد میں امریکی اور نیٹو فوجی مقامی فورسز کی تربیت و معاونت کے لیے موجود ہیں، چین کی اس ملک میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو مبصرین خاصا اہم قرار دیتے ہیں. سینئر دفاعی تجزیہ کار اور سابق لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں کہ چین پہلے افغانستان میں صرف اقتصادی طور پر متحرک تھا، لیکن اب وہ سیاسی طور پر بھی یہاں دلچسپی لے رہا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بھی خاصا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے.
اگر افغانستان کے حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے تو اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ چین پر ہو سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہمی چونکہ مفادات کی وجہ سے چین نے افغانستان میں دلچسپی لی ہے. یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ چین جو ہے ایک بڑا کردار افغانستان میں ادا کرے. اس کا یہ خیال ہے کہ چین بھی اگر ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے اور خاص طور سے جس طریقے سے اس نے وہاں انویسٹمنٹس کی ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا. اس لیے کہ پاکستان جو ہے آپ کو علم ہے کہ چین کے ساتھ کام کرنے میں بڑا کمفرٹیبل فیل کرتا ہے.
گو کہ اس بارے میں کچھ زیادہ تفصیلات تو منظر عام پر نہیں آئیں، لیکن حالیہ مہینوں میں یہ اطلاعات سامنے آ چکی ہیں کہ افغان طالبان کا ایک وفد بیجنگ میں عہدیداروں سے ملاقاتیں کر چکا ہے اور باور کیا جاتا ہے کہ طالبان کی طرف سے افغان حکومت سے امن مذاکرات پر آمادگی کی صورت میں چین اس میں بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ادھر پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ جی 12 کو 2 دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن نے حکومت پنجاب کی ان کوششوں کو سراہا ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب ملزموں پر لگائے گئے الزامات کی چھان بین کی جائے گی. اس سلسلے میں ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں.
سن 2010 سے اب تک صوبہ پنجاب کی عدالتوں میں توہین مذہب کے 262 مقدمات زیر التوا ہیں. حقوق انسانی کمیشن پاکستان کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے ان میں سے چیدہ چیدہ مقدمات کا جلد فیصلہ کروانے کی کوشش کے حوالے سے جو رپورٹ منظر عام پر آئی ہے وہ ایک مثبت پیش رفت ہے، تاہم کمیشن اپنے اس مطالبے پر قائم ہے کہ اس قانون میں حکومت کو ترمیم کرنی چاہیے. ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन जोहरा यूसुफ वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ इंटरव्यू में रोजनामा डॉन में शाया होने वाली इस खबर पर तबसरा कर रही थी, जिसके मुताबिक हुकूमत पंजाब की कायम करदा एक कमेटी ने तौहीन मजहब के 262 मुकदमात में से 50 ऐसे मुकदमात मुंतखब कर लिए हैं जिनके बारे में हुकूमत का दावा है कि जिन अफराद पर मुकदमात हैं उनको शिकायत कुनंदगान ने दुश्मनी निकालने की खातिर इन मुकदमात में फंसाया है। पंजाब हुकूमत के किसी तर्ज मान तक रसाई मुमकिन न हो सकी, ताहम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन का कहना था कि हुकूमत कह तो देती है मगर उसकी तरफ से इस हवाले से संजीदगी कम ही देखने में आती है।
इसको संजीदगी से करें और इसको फॉलो करें, जैसा कि शमा और सज्जाद का जो केस है कसूर का, तो उसमें गवर्नमेंट बनी तो कम्प्लेनेंट मगर उस केस को कहा गया कि कुछ फॉलो अप सामने आ रहा है। मतलब दो इसमें इश्यूज हैं, एक तो यह है कि लॉ में रिफॉर्म की जरूरत है और ये है कि सबको राइट टू डिफेंस है और राइट टू अपॉइंट योर ओन लॉयर। तो ठीक है, हुकूमत की तरफ से अगर ये आ रही है फैसिलिटी तो एक है बेहतरी डेफिनेटली, मगर इससे आगे जाना चाहिए कि जो भी डिफेंड करने उठ रहा है किसी गैरसुनी अक्यूज को वो सिक्योर फील करे, क्योंकि सबको एक ये बुनियादी हक है राइट टू बी डिफेंडेड।
जोहरा यूसुफ ने कहा कि हुकूमत को तौहीन मजहब के मुकदमात में सफाई के वकला की हिफाजत के भी खुसूसी इकदामात करने चाहिए। इस जमन में उन्होंने गुज़श्ता बरस हुकूक इंसानी के वकील राशिद रहमान के मुल्तान में होने वाले कत्ल का हवाला दिया, जिनको तौहीन मजहब के एक मुलजिम की महज वकालत करने पर हलाक कर दिया गया था। तौहीन मजहब के मुकदमात जल्द निपटाने के जिम्मे में जो रिपोर्ट शाया हुई है उसके मुताबिक हुकूमत पंजाब ने राशिद रहमान के कत्ल के बाद ही एक आला इख्तियाराती कमेटी कायम की थी जो मुंतखब किए गए 50 मुकदमात का जल्द फैसला करवाने के जिम्मे में इकदामात कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कमेटी मुल्क में मौजूद मुख्तलिफ तमाम तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा से इस जिम्न में मुशावरत भी करेगी ताकि किसी किस्म के मनफी रद्द अमल से बचा जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक ये पहला मरहला है और इसमें तौहीन मजहब के ऐसे मुकदमात शामिल किए गए हैं जिनमें बाज में तो साफ दिखाई देता है कि शिकायत कुनिंदगान ने अपनी दुश्मनी निकालने की गरज से मुकदमात कायम करवाए हैं और बाज मुलजमों की जहनी सेहत मशकूक मालूम होती है। जिनकी सेहत मशकूक मालूम होती है रिपोर्ट के मुताबिक उनका बाकायदा तिब्बी मुआयना करवाया जाएगा। अफजल रहमान, उर्दू वीओए, लाहौर।
पंजाब के साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि यह जमात मुल्क को बहरानों से निकालने की अहलियत रखती है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के सूबे पंजाब के साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर इमरान खान की सियासी जमात तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर ने गुज़श्ता माह के अवाखिरी में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के गवर्नर के ओहदे से इस्तीफा दिया था। उन्होंने तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत का ऐलान मंगल को इस्लामाबाद के एक निजी होटल में मुनक्किद की गई तकरीब में किया, जहाँ इमरान खान और उनकी जमात के दीगर सीनियर रहनुमा भी शरीक थे। चौधरी सरवर का कहना था कि उन्होंने अपने साथियों से मशावरत के बाद तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला किया और उनके बकौल पाकिस्तान को दरपेश बहुत से मसाइल पर उनके और इमरान खान के नजरियात में हमांगी है।
पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उनकी बड़ी वजह जो है वो पुअर गवर्नेंस, करप्शन, इनकम्पिटेंस और इनजस्टिस है और यही प्रिंसिपल जो है हमारे लीडर इमरान खान साहब के हैं।
इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि वो अपनी जमात को एक इदारे में ढालना चाहते हैं और उनके बकौल चौधरी मोहम्मद सरवर इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं।
तो अब हमें इस पार्टी को इंस्टीट्यूशन बनाना है, अब इसको कैप्चर करना है। ये इतना बड़ा हमारा वोट बैंक है, इसको अब हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करना है और अब क्योंकि हम अपनी नई कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू चल रही है। तो सरवर साहब, आप उस टाइम पे आए हैं जब आप मदद करेंगे हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मैं चाहता हूं कि सेक्रेटरी जनरल के साथ आप मिलकर पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में आप पूरा जोर लगाएं।
پنجاب کے گورنر کی حیثیت سے مستعفی ہوتے وقت چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ ان کے وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے کسی طرح کے اختلافات نہیں ہیں۔ وہ تقریباً 18 ماہ تک صوبہ پنجاب کے گورنر رہے۔ معروف سیاسی اور کاروباری شخصیت محمد سرور برطانیہ میں رکن پارلیمنٹ رہ چکے ہیں اور بطور گورنر پنجاب حلف اٹھانے سے قبل انہوں نے اپنی برطانوی شہریت ترک کر دی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کو دارالحکومت دہلی میں ہونے والے مقامی انتخابات میں نو عمر پارٹی عام آدمی پارٹی کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا ہے، جو کرپشن کے خلاف مضبوط موقف کے لیے معروف ہے۔ اگرچہ یہ مقامی انتخابات تھے، لیکن یہ پہلا انتخاب تھا جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کو گزشتہ برس کی بہت بڑی انتخابی کامیابی کے بعد دھچکا پہنچا ہے۔ نئی دہلی سے انجنا پسریچا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
دلی کے بلدیاتی انتخابات میں عام آدمی پارٹی نے 90% نشستیں حاصل کر لی ہیں اور وزیر اعظم مودی نے شکست تسلیم کر کے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کجریوال کی حمایت کریں گے۔ 2 سالہ پرانی عام آدمی پارٹی اس نعرے کے ساتھ اقتدار میں آئی کہ وہ کرپشن کو جڑ سے اکھاڑے گی اور شفاف گورنرز کے ساتھ ساتھ سستی بجلی اور پانی مہیا کرے گی۔ نئی دہلی میں قبل از وقت انتخابات اس لیے منعقد کیے گئے کیونکہ گزشتہ برس کے انتخاب میں کسی کو واضح کامیابی نہیں ملی۔ اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کو سب سے زیادہ نشستیں ملی تھیں۔ عام آدمی پارٹی کی اس بار بہت بڑی کامیابی کو وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے دھچکا تصور کیا جا رہا ہے، جو گزشتہ برس کے قومی انتخابات میں شاندار کامیابی کے بعد سیاسی طور پر ناقابل تسخیر نظر آ رہے تھے۔ سیاسی مبصرین نے اسے بی جے پی کے لیے لمحہ فکریہ قرار دیا ہے۔ نئی دہلی میں آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن سے وابستہ تجزیہ کار ستیش مشرا کا کہنا ہے کہ یہ ناکامی بی جے پی سے خود کو الگ رکھنے کا نتیجہ ہو سکتی ہے، جس نے ترقی، روزگار اور بہتر حالات کا وعدہ کیا تھا، لیکن اتنی جلدی یہ تبدیلیاں ممکن نہیں تھیں۔ ستیش مشرا کا کہنا ہے کہ ووٹرز تبدیلی کے لیے بے صبری سے آرزو مند ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں،
مودی ہیڈ میڈ ہیوج پرومسز، ناؤ ہی شوڈ ہیو نون بیفور میکنگ ہیوج پرومسز ویدر ہی وڈ بی۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر مودی نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے، اب انہیں ایسے وعدے کرنے سے قبل یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اسے نبھا سکیں گے یا نہیں۔ لوگوں کی توقعات بڑھ رہی ہیں، یہی زمینی حقیقت ہے۔ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، وہ تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ تھے تجزیہ کار ستیش مشرا کے الفاظ۔ یہ کامیابی عام آدمی پارٹی کے لیے ایک ڈرامائی واپسی تھی۔ اروند کجریوال پارٹی کے لیڈر ہیں اور انسداد بدعنوانی کے ایک سرگرم کارکن ہیں۔ انہوں نے بھارتی سیاست کو شفاف بنانے کا عزم کیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ برس دہلی میں 49 دنوں کی حکمرانی کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ پارٹی کو بعد میں قومی انتخابات میں شکست ہوئی اور بہت سے مبصرین نے انہیں ناتجربہ کار کہہ کر مسترد کر دیا۔ اب مسٹر کجریوال دوسری مدت کے لیے دہلی کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے واپس آنے کے لیے پر اعتماد ہیں۔ اب کی بار انہیں دہلی اسمبلی میں اکثریت سے کامیابی ملی ہے۔ جیسی ہی انتخابی نتائج نے ناقدین کو غلط ثابت کیا، پارٹی کے حامیوں نے دارالحکومت کی سڑکوں پر خوشیوں کا اظہار کیا۔ پارٹی کے سربراہ کجریوال نے اسے لوگوں کی اور سچ کی جیت قرار دیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
دلی کی 2 کروڑ جنتا کے ساتھ مل کے ہم دلی کو ایسا شہر بنا سکتے ہیں جس کے اوپر غریب اور امیر دونوں گرو کریں گے۔
یہ تھے پارٹی کے سربراہ اروند کجریوال کے الفاظ۔ یہ انتخابات محض بی جے پی کے لیے ہی دھچکا ثابت نہیں ہوئے، بلکہ یہ کانگریس کے لیے بھی بری خبر ہے، جس نے 15 برس تک دلی پر حکومت کی۔ کانگریس جماعت ان انتخابات میں ایک نشست بھی حاصل نہ کر سکی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نائجیریا کے عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے پیر کے روز کیمرون میں ایک بس کے یرغمال بنائے گئے افراد میں سے کچھ کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایک عینی شاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اغوا کنندگان نے 20 یرغمالیوں میں سے 7 کو ہلاک کر کے ان کی لاشوں کو کیمرون کی نائجیریا کے ساتھ شمالی سرحد پر دفن کر دیا ہے۔ شتیمہ احمدو نے، جو علاقے کے گورنمنٹ اسکول کے پرنسپل ہیں، کہا کہ ان کا بھائی بس چلا رہا تھا، اس کی ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگجو نے 3 عمر رسیدہ خواتین کو رہا کر دیا اور ابھی بھی 10 افراد کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ان میں 11 سے 14 سال کی عمر کی 8 لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ ادھر نیجر کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر فوج کو اختیار دیا ہے کہ وہ بوکو حرام جنگجوؤں کے خلاف لڑائی میں علاقائی فوجوں کے ساتھ شامل ہوں۔ قانون سازوں نے پیر کے روز رائے شماری کے بعد یہ فیصلہ دیا۔ نیجر، نائجیریا، چاٹ، کیمرون اور بینن 8,750 فوجیوں کو تعینات کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں جو بوکو حرام جنگجوؤں کے خلاف لڑیں گے۔ ان جنگجوؤں نے سن 2009 سے بغاوت میں ہزارہا افراد کو ہلاک کر دیا۔ نیجر کی پارلیمنٹ میں رائے شماری سے چند گھنٹے پیشتر بوکو حرام نے جنوب مشرقی نیجر کے قصبے دفاع پر حملہ کیا، جن میں ایک جیل خانے پر حملہ بھی شامل ہے۔ بوکو حرام کے سربراہ ابوبکر شیخو نے ایک ویڈیو میں جو پیر کے روز یوٹیوب پر پوسٹ کی گئی، علاقائی فوجوں کو شکست دینے کا عہد کیا ہے۔ یمن کے سیاسی بحران کے حل کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں اور گروہوں کے مابین اقوام متحدہ کے تعاون سے ہونے والے مذاکرات پیر کو دوبارہ شروع ہو گئے، لیکن حزب اختلاف کے دو جماعتوں، اسلام پسند قبائلیوں کی نمائندہ جماعت اصلاح اور عرب قوم پرست ناصرست نے مذاکرات کا بوائیک آؤٹ کر دیا۔ سنا کے ایک ہوٹل میں ہونے والے مذاکرات کا مقصد حوثی باغیوں کے قبضے کے رد عمل میں صدر ہادی منصور اور ان کی کابینہ کے مستعفی ہونے سے پیدا ہونے والے سیاسی خلا کو دور کرنا تھا۔ شیعہ باغی گزشتہ سال ستمبر سے دارالحکومت کے اہم مقامات پر قابض ہیں اور حکومت میں زیادہ اختیارات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے باغیوں نے پارلیمان کو تحلیل کرنے کے بعد حکومت کا انتظام بھی سنبھال لیا تھا، جس کے خلاف یمن کے کئی علاقوں میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ یمن کی بیشتر سیاسی جماعتیں باغیوں کی پیش قدمی کی مخالفت کر رہی ہیں، لیکن حوثی باغیوں کی ہٹ دھرمی اور اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے کی ضد کے باعث عبوری سیاسی انتظام پر اتفاق نہیں ہو پا رہا۔ سیاسی جماعتوں نے گزشتہ ہفتے بھی مذاکرات کیے تھے جو جمعرات کو تعطل کا شکار ہونے کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ ملائیشیا کی عدالت عظمیٰ نے حزب اختلاف کے رہنما انور ابراہیم کے خلاف اخلاقی بے راہ روی کی سزا کو برقرار رکھتے ہوئے 7 برس قبل دائر کیے گئے اس کیس کی حتمی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے رون کاربن نے بینکاک سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ 5 برس جیل کی سزا پانے والے انور ابراہیم کے خلاف عدالت کا یہ فیصلہ سیاسی محرکات لیے ہوئے ہے۔ تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
پتہ اتما جام انی محکمہ پوتسکن انور ابراہیم برسلہ۔
ملائیشیا میں منگل کے روز یہ خبر تمام ذرائع ابلاغ میں چھائی رہی کہ حزب اختلاف کے رہنما انور ابراہیم کے خلاف اخلاقی بے راہ روی کے سبب لگائے گئے الزامات پر عدالت نے اپنا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، جس کے بعد ان کی آزادی کی تمام راہیں مسدود ہو گئی ہیں۔ وفاقی عدالت کے جج عارفین زکات، جنہوں نے تقریباً 2 گھنٹے میں یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا، کہا ہے کہ اس بات کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ انور ابراہیم سن 2008 میں اپنے ایک نائب کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات میں ملوث رہے ہیں۔ سن 2012 میں ایک اعلی عدالت نے ثبوتوں کی صحت پر سوالات اٹھاتے ہوئے انور ابراہیم کو ان الزامات سے بری قرار دیا تھا۔ منگل کے روز وفاقی عدالت نے اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اس فیصلے کے برخلاف ان 67 سالہ سیاستدان کو جیل بھیج دیا ہے۔ اس وقت جذباتی منظر سامنے آیا جب انور ابراہیم 5 برس قید کی سزا کے فیصلے کے بعد اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ بہت سے لوگوں کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ عدالت کے باہر انور ابراہیم کے تقریباً 2,000 کے قریب حامی موجود تھے اور حکومت مخالف نعرے لگا رہے تھے۔ انسانی حقوق اور حزب اختلاف کے گروپوں نے اس سزا پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا محرک سیاسی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد ملائیشیا کی سیاست میں ان کے کردار کو ختم کرنا ہے۔ انور ابراہیم پاکتان رکیات جماعت میں اہم سیاسی حیثیت کے حامل شخص تھے، جو گورنمنٹ بریزم نیشنل یا امنو کے لیے ایک بڑا خطرہ تھے۔ گزشتہ انتخابات میں حزب اختلاف جماعتوں نے اکثریت حاصل کی تھی، تاہم وہ امنو کو اقتدار سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا کے لیے نائب ڈائریکٹر فل رابرٹسن نے، جو عدالت میں موجود تھے، اس فیصلے کو شرمناک، ظالمانہ اور ملائیشیا میں انسانی حقوق پر لگنے والا ایک داغ قرار دیا ہے۔
It's an extremely grim day for human rights and democracy in Malaysia. It is basically the triumph of
ملائیشیا میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے یہ دن انتہائی تلخ ہے۔ بنیادی طور پر یہ سیاسی محرک کے حامل استغاثہ کی اس شخص کو سزا دلوانے کے سلسلے میں کامیابی ہے جسے وہ شکست دینا چاہتے تھے۔ یہ بنیادی طور پر زیادتی ہے جس کے خلاف عالمی برادری کو اپنا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ یہ وہ خبر ہے جس پر ملائیشیا میں عوام کی اکثریت اور دنیا بھر میں لوگ ششدر رہ جائیں گے۔ یہ حزب اختلاف کے رہنما کو 5 برس کے لیے ان کے خاندان اور دوستوں سے دور رکھنا ہے۔ یہ الفاظ تھے ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا کے لیے نائب ڈائریکٹر فل رابرٹسن کے۔ انور ابراہیم کی ٹیم نے ثبوتوں اور گواہوں پر کافی جرا کی اور انہیں سیاسی محرک اور ان کے خلاف سازش قرار دیا۔ تاہم جج عارفین نے سیاسی محرک کو ایک الزام قرار دیا۔ انور ابراہیم کے خلاف یہ کیس ان کے ایک نائب سیف البخاری ازلان نے دائر کیا، جن کا کہنا ہے کہ سن 2008 میں انور ابراہیم نے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی۔ حالیہ سزا اور الزامات کا انور ابراہیم کو 4 عشروں کے سیاسی دور میں دوسری بار سامنا کرنا پڑا ہے۔ سن 1990 کے عشرے میں وہ سابق رہنما مہاتیر محمد کے نائب وزیر اعظم تھے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انور ابراہیم کو موجودہ رہنماؤں کا مد مقابل سمجھا جاتا تھا۔ سن 1998 میں ایشیا کے اقتصادی بحران میں انور ابراہیم پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام عائد کیا گیا تھا اور انہیں مہاتیر نے عہدے سے برطرف کر دیا تھا، جس کے بعد ان کے حامیوں نے سڑکوں پر مظاہرے کیے۔ تاہم ان پر الزامات ثابت ہونے کے بعد انہیں 6 برس سزا ہوئی، جو سن 2004 میں ان کی درخواست کے بعد ختم کر دی گئی تھی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
اقوام متحدہ نے منگل کے روز کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی جرائم میں ملوث ہونے کی کاروائیوں میں بظاہر اضافہ ہوا ہے اور متنبہ کیا ہے کہ یہ رجحان اس جنگ زدہ ملک میں امن اور سیکیورٹی کو متاثر کرے گا۔ نیویارک میں قائم اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی کے ایک نئے مطالعاتی جائزے میں بتایا گیا ہے کہ اس بات کے اشارے ملتے ہیں کہ جرائم کی نئی کاروائیوں کا درجہ بہت گہرا ہے اور یہ طالبان اور جرائم پیشہ افراد کے درمیان گہرا تعلق ظاہر کرتی ہے، جس میں منشیات کی نقل و حمل، غیر قانونی کانکنی، مافیا گروپوں کے ساتھ گٹھ جوڑ اور تاوان کے لیے اغوا کی وارداتیں شامل ہیں۔ طالبان نے اس رپورٹ پر ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ مشرقی یوکرین میں باغیوں کے قبضے والے علاقے میں منگل کے روز حکومت نواز فوجوں کو اطلاعات کے مطابق کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ کیف کے پیرا ملٹری گروپ کے حمایتی رضاکار آزوف بٹالیون نے فیس بک پر پیغام دیا کہ انہوں نے سرحدی قصبے نوازوس کے کئی دیہات پر قبضہ کر لیا ہے۔ لڑائی والے علاقے دونیتس سے 50 کلومیٹر دور کرامتورسک سے رہائشی علاقے میں بھاری گولہ باری کی خبریں ملی ہیں۔ کیف کے فوجی ترجمان نے منگل کے صبح بتایا کہ ملک کے مشرقی حصے میں لڑائی میں کم از کم 7 یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرینی فوجوں کو لڑائی میں کامیابی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب روس، یوکرین، جرمنی اور فرانس بدھ کے روز بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں اجلاس کر رہے ہیں، جس میں کوشش ہوگی کہ 10 ماہ سے جاری اس لڑائی کو ختم کر کے کوئی امن معاہدہ کیا جائے، جس میں 5,400 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پیر کے روز صدر براک اوباما نے کہا کہ وہ ان مذاکرات کے نتائج کا انتظار کریں گے اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ کیف کو مہلک ہتھیار فراہم کیے جائیں کہ نہیں، تاکہ وہ روس نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف لڑائی کا دفاع کر سکے۔ مسٹر اوباما جرمن چانسلر اینگلا مرخل کے ہمراہ واشنگٹن میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سفارتکاری اور تعزیرات کا نفاذ ان کا ترجیحی طریقہ کار ہے، تاکہ مشرقی یوکرین میں روس نواز بغاوت کو ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
سونے سے پہلے کون سی ایسی خوراک لینی چاہیے جو ہیلپ فل ہو، جس سے نیند آ سکے؟
اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ جو جن کو سلیپ کا مسئلہ ہے، نیند کا مسئلہ ہے، وہ جو اپنا شام کا جو کھانا ہے وہ تقریباً 6:30-7 بجے لے لیں، جلدی لے لیں، اور وہ کھانا جو ہے وہ آئل سے کم، تیل سے کم ہونا چاہیے، تیل اور گوشت کا استعمال اس میں کم ہونا چاہیے، اور وہ بے شک سادہ کھانا اور روٹی، سالن، وٹ ایور، جو بھی وہ پسند کرتے ہیں وہ کھائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں تیل کم ہونا چاہیے، ہیوی نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں مطلب چاول وغیرہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو سمپل کھانا کھائیں، فروٹ کھا لیں، سلاد کھا لیں، سالن روٹی کھا لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بہت لیٹ نہیں کھانا، بہت زیادہ نہیں کھانا، بس جتنا اتنا کھا لیں جتنا کہ پیٹ ان کا بس بھر جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر وہ دودھ کا گلاس پی لیں تو اس سے بھی کچھ حد تک نیند میں ہیلپ ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ایک اچھا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی ایسے زیادہ چھیڑ چھاڑ اور مفید مشورہ میں نہیں دے سکتا۔
جی، اور ڈاکٹر صاحب، جو سونے کا کمرہ ہے اس کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ وہ بھی تو میٹر کرتا ہوگا
کہ وہ کمرہ جو ہے وہ صرف سکون اور آرام سے اس کو کی طرح ہونا چاہیے، کہ اس میں صرف بیڈ ہو، اس میں ریلیکس ہونے کا سپوز میوزک سسٹم ہے، یہاں تک ہو، ٹی وی اس میں نہیں ہونا چاہیے، ٹیلی فون سسٹم اس میں نہیں ہونا چاہیے، کمپیوٹر اس میں نہیں ہونا چاہیے،
یعنی جتنے بھی الیکٹرانکس ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے بیڈ روم میں،
और उसमें शोर से वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, यानी शोर उस कमरे में ज्यादा नहीं आना चाहिए।
ये क्या मुख्तलिफ बीमारियों की अलामत में से एक अलामत है या फिर नींद ना आने की वजह से बीमारियां जन्म लेती हैं?
ज्यादा जो चांसेस हैं वो उसके हैं कि आपकी आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है और उसकी वजह से एक अलामत के तौर पर नींद आपको सामने आ रही है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बजाते खुद नींद डिस्टर्ब होने से ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हर दिनों तक ऑन इट्स ओन अगर हो जाए तो उसके बाद ये होता है कि इंसान जो है डे टाइम में उसकी फोकस नहीं आती, कंसंट्रेट नहीं कर सकता, उससे गलत डिसीजंस हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसका खाना पीना भी इफेक्ट होता है और उसकी जनरल सेहत कम हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में मैंने आपको कहा कि बिल्कुल ही स्लीप डिप्राइव हो जाए तो वो हेलुसिनेशंस वगैरह हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो पहला केस होता है कि नींद इज पार्ट ऑफ सम अदर प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम, एक बीमारी की अलामत में से एक है।
बेहद शुक्रिया डॉक्टर रिजवान ताज साहब आपका।
नवाबजादा मिर्जा जमीलुद्दीन अहमद खान 90 बरस कबल दिल्ली में पैदा हुए। इन गुजरे बरसों पर नजर डालें तो जो बात सबसे नुमाया नजर आएगी वो उनकी अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत है। कभी वो जीवे जीवे पाकिस्तान कहते हुए दुआ के लिए हाथ उठाए और कभी अपने तमाम नगमे वतन के सजीले जवानों के नाम करते नजर आते हैं। इस नामवर शख्सियत को दुनिया अदब जमीलुद्दीन आली के नाम से जानती है, जिनका पैगाम हमेशा पाकिस्तान रहा और ये एहसास उनके तमाम मिली नगमों में दिल बनकर धड़कता है।
पाकिस्तान की मुखालफत बढ़ गई थी तो हमको भी जोश आ गया तो हमने लिख दिया जीवे पाकिस्तान।
जमीलुद्दीन आली शायर होने के साथ साथ एक नक्काद, प्ले राइटर, मजमून निगार, कॉलमिस्ट और पाकिस्तान के बहुत मारूफ स्कॉलर हैं। वो दिल्ली के एक मारूफ अदबी घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके दादा नवाब अलाउद्दीन अहमद खान अलाई गालिब के दोस्त और शागिर्द थे। आली साहब से जब इस बारे में पूछा तो उनका कहना था,
अलाउद्दीन खान अलाई मेरे वालिद के बाप थे।
जमीलुद्दीन आली के वालिद सर अमीरुद्दीन अहमद खान एक शायर थे और वालिदा का ताल्लुक मीर दर्द के खानवादे से था। दर्द के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा,
वो मेरी वालिदा के परदादा थे।
जमीलुद्दीन आली से शायरी के शौक के बारे में पूछा तो वो कहने लगे,
बचपन से और हमारे यहाँ तो खानदान में होते थे सब शायर, सभी शेर कहते थे हमारे खानदान में।
जमीलुद्दीन आली माजी पर नजर डालते हुए कहते हैं,
मेरा ख्याल है मैंने खोया ज्यादा पाया कम।
जमीलुद्दीन आली पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस नहीं हैं। वो कहते हैं,
पाकिस्तान का मुस्तकबिल अजीब है।
आली साहब 80 की दिहाई में वॉइस ऑफ अमेरिका आए थे। जब उनसे इस बारे में पूछा तो वो कहने लगे,
वॉइस ऑफ अमेरिका मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उनसे उनका दफ्तर है वाशिंगटन डीसी में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
जमीलुद्दीन आली जैसी नाबगाए रोजगार हस्तियाँ रोज रोज पैदा नहीं होती। वो आने वाले जमानों में भी अपने मोहब्बत में गुंदे नगमों की सूरत में हर सू गूंजते रहेंगे।
जो नाम बड़ी पहचान पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा देश पाकिस्तान, हमारा देश पाकिस्तान, हमारा देश पाकिस्तान, हमारा देश पाकिस्तान। जो नाम बड़ी पहचान पाकिस्तान, पाकिस्तान जो नाम बड़ी पहचान पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा देश पाकिस्तान।
इस इंटरव्यू की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa facebook.com.
हम मुस्तफावी 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 है हम जावा बरियत गैर के वली है
हम मुस्तफावी है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह.
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन.
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10, और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11:30 बज रहे हैं. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ. पाकिस्तान की वजारत खारजा का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान के किसी भी निजी इदारे को मिलने वाली गैर मुल्की इमदाद पर कड़ी नजर रखी जाएगी. ये इकदाम दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग की तरसील को रोकने के लिए उठाया जा रहा है. इस्लामाबाद से जलील अख्तर की रिपोर्ट.
पाकिस्तान ने कहा है कि मुल्क में निजी अफराद और तंजीमों को बैरून मुल्क से मिलने वाली माली इमदाद की सख्त निगरानी और मुकम्मल छानबीन की जाएगी. पाकिस्तान की वजारत खारजा की तर्जुमान तस्नीम असलम के दफ्तर से मंगल को जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के कौमी लाहे अमल के तहत इस छानबीन का मकसद उन माली वसाइल के मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने के रास्ते को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है. ये बयान ऐसे वक्त सामने आया जब एक रोज कबल ही इस्लामाबाद में सऊदी अरब के सिफारतखाने ने उन खबरों की तरदीद की थी जिनमें कहा जाता रहा है कि सऊदी अरब अपने नजरियात के प्रचार के लिए पाकिस्तान में दीनी मदारस को रुकूम फराहम करता है. पाकिस्तानी वजारत खारजा के बयान में कहा गया कि सऊदी अरब की हकूमत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए अहम माली मुआवनत फराहम करती है और इस हवाले से जो भी रकूम भेजी जाती है उनकी मंजूरी वजारत खारजा ही से दी जाती है. सऊदी अरब के सिफारतखाने से जारी एक बयान में भी यही कहा गया कि पाकिस्तान की मंजूरी के बाद माली मुआवनत भेजी जाती है. सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में मुख्तलिफ मदारस और मसाजिद को फराहम की जाने वाली माली मुआवनत से मुतालिक उस वक्त सवालात उठाए जाने लगे जब मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत के वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा ने यह इल्जाम लगाया कि सऊदी अरब पाकिस्तान में अपने नजरियात के प्रचार के लिए रुकूम फराहम करता है. पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कभी भी सऊदी हुकूमत पर इस तरह का इल्जाम आयद नहीं किया गया और हमेशा ये कहा जाता रहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की फलाह में किरदार अदा करता रहा है. मोहम्मद जलील अख्तर, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद.
मंगल को बलूचिस्तान के खारान जिले में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और फ्रंटियर कोर के दरमियान एक मुसल्लह झड़प में कम से कम 15 बलोच अस्करियत पसंद हलाक हो गए जबकि फ्रंटियर कोर का एक अहलकार भी जांबहक हुआ. क्वेटा से सत्तार काकड़ की रिपोर्ट.
पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के मगरबी जिला वाशुक में मुश्तबा बलोच अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़प में कम अज कम 15 शिदत पसंद मारे गए जबकि एक सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गया. फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि जिला वाशुक की तहसील बसीमा के पहाड़ी इलाके में बलोच अस्करियत पसंदों के कैंप की मौजूदगी की इत्तलात पर फ्रंटियर कोर कलात स्काउट्स के एहलकार सर्च ऑपरेशन में मसरूफ थे कि एक गार में कायम कैंप में मौजूद अस्करियत पसंदों ने FC एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग से FC का एक एहलकार हलाक और 3 जख्मी हो गए. बयान के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में कैंप में मौजूद तमाम 15 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया और यहां से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया. बयान में दावा किया गया है कि ये कैंप कलादम बलोच लिबरेशन फ्रंट के अस्करियत पसंदों का था, ताहम 15 अस्करियत पसंदों की हलाकत और BLF के कैंप को तबाह करने के इन दावों की आजाद जराए से तस्दीक नहीं हो सकी. इससे पहले भी सूबाई वजीर दाखला मीर सरफराज भुगटी और FC हुकाम खुजदार तुरबत और सिब्बी में बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों के जेर निगरानी चलने वाले दर्जनों कैंपों को खत्म करने और बड़ी तादाद में अस्करियत पसंदों को अलग करने का दावा कर चुके हैं. बलोचिस्तान के सूबाई सेक्रेटरी दाखला अकबर हुसैन दुरानी का कहना है कि अमन अमान सूबाई हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है और इसमें माजी की निस्बत काफी बेहतरी आई है
और उसमें जो सबसे बड़ी बात देखने वाली है कि ये एक दिन का मसला नहीं है. सब नेशनलिस्ट हों चाहे सेक्रेटरी हवाले से हों, अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में वो हालात जो आज से 1.5 साल पहले थे वो अब नहीं है बल्कि 80% इम्प्रूवमेंट हुई है जनरल लॉ एंड ऑर्डर के अंदर. चाहे वो रॉकेट फायर होते थे कोयटा में शहरों में किसी पहाड़ों से किसी दौर में या ट्रेन की लाइनों को पटरियों को उड़ाया जाता था और हम ये समझते हैं کہ جب ہمارا مقصد اور اہداف ایک ہی ہوں گے کہ بلوچستان اور پاکستان کے لوگوں کو امن دینا، تو یہ جو طاقتیں ہیں جو کہ بٹس اینڈ پیسز میں کسی بھی شکل میں آتی ہیں، ان کو ناکامی ہوگی اور وہ تمام کے تمام لوگ جو اس طرح کی عملیات میں شامل ہیں، حکومت کا کام ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔
دریں اسنا فرنٹیئر کور کے ایک اور بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ بلوچستان کے مشرقی ضلع سبھی میں نو شدت پسندوں نے ہتھیار ڈال کر ریاست کی عملداری تسلیم کرنے کا حلف اٹھایا۔ سرکاری بیان کے مطابق یہ شدت پسند ریلوے کی پٹری اور سوئی گیس کی پائپ لائنوں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے اور سیکیورٹی فورسز پر عملوں میں مبینہ طور پر ملوث تھے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر کراچی میں ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کے درمیان بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی کے پس منظر میں یہ ریلی اپنے قائد الطاف حسین پر اعتماد کا اظہار تھی۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی جماعت کے بانی اور قائد الطاف حسین سے اظہار یکجہتی کے لیے منگل کو ایک ریلی نکالی۔ ریلی کراچی کے علاقے عائشہ منزل سے شارۂ قائدین تک نکالی گئی، جس نے منزل پر پہنچ کر ایک جلسے کی سی شکل اختیار کر لی۔ ایم کیو ایم کے مطابق یہ ریلی نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ایک پریس کانفرنس میں متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین پر شدید تنقید کی اور ان پر قتل اور دہشت گردی کے الزامات لگائے، اور یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم خود کو الطاف حسین سے علیحدہ کر لے۔ اس سے قبل الطاف حسین نے اپنے ایک ٹیلیفونک خطاب میں عمران خان اور ان کی جماعت پر سخت تنقید کرتے ہوئے ان پر اسلام آباد میں دھرنوں میں غیر اخلاقی حرکتوں کے الزامات لگائے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی جماعت پہ ایسا حملہ برداشت نہیں کر سکتے، اور انہوں نے حکومت سے الطاف حسین کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا اور خود بھی ایسا کرنے کا اعلان کیا۔ جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کچھ کرنے کی بجائے الطاف حسین کے حق میں ریلی نکال رہے ہیں، اور یہ کہ ایم کیو ایم اپنے آپ کو الطاف حسین سے علیحدہ نہیں کرے گی۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب صوبہ سندھ میں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے بیچ پھر سے مفاہمت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایم کیو ایم کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رحمان ملک اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے بیچ لندن میں ملاقات ہوئی، جس میں یہ طے کیا گیا کہ دونوں جماعتوں کے مابین سیاسی مفاہمت کے عمل کو آگے بڑھایا جائے گا اور دونوں جماعتیں سینٹ کے انتخابات میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گی۔ تجزیہ کار اور سندھ کے سابق گورنر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر نے متحدہ قومی موومنٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی تعلقات پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
جو زیادہ اس وقت مسئلہ ہے وہ سینٹرل الیکشنز کا ہی ہے، کیونکہ پیپل پارٹی کو ان کی سپورٹ چاہیے کہ اپنا چیئرمین بنانے کے لیے، تو ریٹین دی چیئرمین سیٹ۔ تو آئی تھنک انہوں نے دوبارہ سے ایم کیو ایم سے رابطہ قائم کر کے ان کو شیشے میں تھوڑا اتارا ہے، ان کے ساتھ ملے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ ان کی ویسے ہی جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کچھ جو الزامات اور در الزامات کا سلسلہ چل پڑا ہے، اور اس میں بعض دفعہ وہ تھوڑا سا ایسی باتیں اخلاق سے ہٹ کے کر رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ سیاسی لوگوں سے زیادہ پختگی اور کارکردگی کی توقع کی جاتی ہے۔ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی کشیدگی کے بعد مختلف شہروں میں دونوں جماعتوں کے کارکنوں کے ایک دوسرے کے خلاف احتجاج بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
منگل کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر کے مضافات میں واقع پلحالن قصبے میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس فائرنگ سے ہلاک ہونے والے ایک نوجوان کا جنازہ جا رہا تھا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
پیر کو ضلع بارہمولہ کے پلحالن قصبے میں پرتشدد مسلمان مظاہرین پر پولیس فائرنگ میں ایک مقامی نوجوان کی ہلاکت کے خلاف منگل کو شور زدہ وادی کشمیر میں ایک عام احتجاجی ہڑتال کی گئی، جس کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے کی تھی۔ پولیس فائرنگ میں ایک اور نوجوان زخمی ہوا تھا۔ منگل کو ہلاک شدہ نوجوان فاروق احمد بٹ کی تجہیز و تکفین کے دوران مقامی لوگوں اور پولیس کے درمیان پھر جھڑپیں ہوئیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مقامی نوجوان ٹولیوں کی صورت میں سڑکوں پر آ گئے اور اپنے غم و غصے کا اظہار پولیس والوں پر پتھر برسا کر اور بھارت کے خلاف نعرہ بازی کر کے کیا۔ پولیس اور نیم فوجی دستوں نے انہیں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے اشک آور گیس کے درجنوں گولے داغے۔ دن بھر جاری رہنے والی ان جھڑپوں کے دوران ایک پولیس سب انسپکٹر سمیت تین اہلکار اور ایک مقامی نوجوان عامر زخمی ہو گئے۔ پولیس فائرنگ میں ہلاک ہونے والے نوجوان کے والد غلام احمد بٹ کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا پولیس پر پتھراؤ کرنے والے ہجوم میں شامل نہیں تھا بلکہ اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا کہ وہاں سے گزرنے والی ایک پولیس گاڑی میں سوار سپاہیوں نے اندھادھند گولیاں چلائیں۔ حکومت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ فائرنگ کا یہ واقعہ محمد افضل گورو کی دوسری برسی کے موقع پر کی گئی ایک عام ہڑتال کے دوران پیش آیا۔ گورو کو جن کا تعلق بھارتی کشمیر کے سوپور علاقے سے تھا 9 فروری 2013 کو دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی۔ ان پر 2001 میں بھارتی پارلیمان پر ہوئے دہشت گردی کے حملے میں ملوث ہونے کا الزام تھا اور دلی کی ایک خصوصی عدالت نے انہیں مجرم قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنائی تھی جس کی توثیق بھارتی سپریم کورٹ نے کی تھی۔ پولیس فائرنگ میں نوجوان کی ہلاکت کے بعد مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں ہڑتالوں اور ان کے دوران احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ منگل کو دوسرے دن بھی جاری رہا، جبکہ منگل کو شمال مغربی شہر سوپور میں بھی کرفیو نافذ کیا گیا۔ تقریباً تمام سرکردہ آزادی پسند لیڈر گزشتہ 2 دن سے اپنے گھروں یا پولیس تھانوں میں نظر بند ہیں۔ ان میں سے ایک شبیر احمد شاہ نے منگل کو اپنے گھر سے سری نگر میں قائم اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین برائے بھارت و پاکستان کے صدر دفاتر کی طرف پیش قدمی شروع کی تو پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
واشنگٹن نے منگل کے روز تصدیق کی ہے کہ شام میں داعش کے قبضے میں امریکی خاتون ہلاک ہو گئی ہیں۔ ایک بیان میں وائٹ ہاؤس نے کیلا مولر کے خاندان والوں سے تعزیت کی جنہیں سن 2013 میں شام میں یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ داعش گروپ نے پچھلے ہفتے دعویٰ کیا تھا کہ شامی شہر رقہ میں ایک عمارت پر اردن نے فضائی حملہ کیا جہاں یہ خاتون حراست میں تھیں۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کیلا مولر کے لیے تعزیتی الفاظ میں کہا کہ انہیں ہم سے چھین لیا گیا لیکن ان کی یادیں ہمارے ساتھ رہیں گی اور ان تمام لوگوں کو متاثر کریں گی جو اس جنگ میں شریک ہیں۔ چاہے اس میں جتنا بھی وقت لگ جائے، امریکہ کیلا مولر کے قاتلوں کو تلاش کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ امریکی حکومت کے بیان میں مولر کی ہلاکت کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ وسطی صومالیہ میں عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ منگل کے روز کم از کم 12 افراد اس وقت ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے جب ایک اعتدال پسند اسلامی گروپ کی صومالی حکومتی فوجوں سے جھڑپیں ہوئیں۔ دارالحکومت موگادیشو سے 40 کلومیٹر شمال میں گوری ایل قصبے کے حکومتی اڈوں پر اہل سنت والجماعت کے جنگجوؤں نے حملہ کیا جس کے بعد جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ ایک عینی شاہد نے، جس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، بتایا ہے کہ حکومتی فوجوں کو قصبے سے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے ایک رپورٹر نے مقامی لوگوں سے بات کرنے کے بعد کہا کہ یہ قصبہ اہل سنہ ول جماعت کے مکمل قبضے میں ہے۔ اور امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ انہوں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ یوکرین کے فوجوں کی مولک ہتھیاروں سے مدد کی جائے یا نہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ آرو پانڈے کی انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
مشرقی یوکرین کے افق پر داغے جانے والے راکٹ دیکھے جا سکتے ہیں اور ڈونیٹس میں توپوں کے گولے عمارتوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں اس تنازع میں انسانی جانوں کے زیاں سے فرار حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس بارے میں ماتم کرتے ہوئے ڈونیٹس کی رہائشی نادیز زہیدا کہتی ہیں، کہاں جائیں، کوئی جائے پناہ نہیں، اس لیے میں سوچوں میں گم ادھر ادھر گھوم رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں ماری جاؤں۔ کرائمیا پر قبضے کے تقریباً 1 سال اور منسک میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے 4 ماہ بعد یوکرین کی افواج اور روس کے حمایت یافتہ باغیوں کے درمیان لڑائی ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل باضابطہ طور پر یوکرین میں جاری بحران کے حل کے لیے مغرب کی جانب سے کی جانے والی کاوشوں کی قیادت کر رہی ہیں۔ انہوں نے یوکرین کے صدر پیٹرو پیروشینکو اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ تازہ ملاقاتوں کے بعد پیر کے روز صدر باراک اوباما کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ سیاسی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے اینگلا مرکل نے یوکرین کو اسلحہ فراہم کیے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے سفارتی حل کی حمایت کی۔ اس سلسلے میں بیلاروس میں اس ہفتے بات چیت منعقد ہوگی۔ اس بارے میں ان کا کہنا تھا، آپ ہر روز لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ عام شہریوں کو ہلاک ہوتا دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بدترین صورتحال میں زندگی گزارتے دیکھ رہے ہیں۔ ہم سیاست دانوں پر یہ لازم ہے کہ اس سلسلے میں ہر راستہ اختیار کریں، کیونکہ ہم پر لوگوں کا یہ حق ہے۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ وہ سفارتکاری کے ناکام ہونے کی صورت میں ہر متبادل پر غور جاری رکھیں گے، تاہم انہوں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کیا وہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کریں گے یا نہیں۔ تاہم صدر اوباما نے متنبع کیا کہ مغرب روس کے خلاف پابندیاں برقرار رکھے گا۔ صدر اوباما کا کہنا تھا،
Even as we continue to work for a diplomatic solution, we are making it clear again today that if Russia continues on,
گو کہ ہم سفارتی حل کے لیے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں آج یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر روس اپنے موجودہ راستے پر گامزن رہا، جس سے روس کی معیشت اور روسی عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس کے یوکرین پر بھی ہولناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو روس کی سیاسی اور معاشی تنہائی میں بدترین اضافہ ہوگا۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ روسی جارحیت نے صرف مغرب کے اتحاد کو تقویت دی ہے، اور اب جب اینگلا مرکل کا صدر پیوٹن سے اس سلسلے میں سامنا ہوگا، تو وہ ہماری طاقت کا حتمی اظہار ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اپنے سٹیٹ آف دی یونین خطاب اور حالیہ بیانات میں صدر باراک اوباما نے ایران کے ساتھ سفارتی رابطوں کا دفاع کیا ہے، اور امریکی کانگریس سے اپیل کی ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں پر یورپی یونین اور پی 5+1 ملکوں یعنی روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ اتحاد قائم رکھے۔ صدر اوباما کے الفاظ،
Between now and this spring, we have a chance to negotiate a comprehensive agreement that prevents a nuclear armed Iran.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ اب سے آنے والی بہار تک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کسی جامع معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کریں جو ایران کو ایٹمی طور پر مسلح ہونے سے باز رکھے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو، جس میں اسرائیل بھی شامل ہے، محفوظ رکھے، اور مشرق وسطی میں کسی نئے تنازع کو پیدا نہ ہونے دے۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یہ یقینی نہیں، لیکن انہوں نے زور دے کر کہا کہ سفارتکاری اس صورت میں لازمی طور پر ناکام ہوگی اگر ان کے بقول ایران پی 5+1 ملکوں اور یورپی یونین کے درمیان مذاکرات کے دورانیے کے دوران امریکی کانگریس نے ایران کے خلاف پابندیاں عائد کر دیں۔ سن 2013 میں طے کیے گئے مشترکہ ایکشن پلان کے تحت کسی جامع معاہدے تک پہنچنے کی بات چیت کے عمل کے دوران ایران کے خلاف نئی پابندیاں عائد نہیں کی جا سکتی۔ صدر اوباما کہتے ہیں کہ امریکی کانگریس کی طرف سے یک طرفہ پابندیوں کی قانون سازی سے ہی، خواہ وہ نئی پابندیوں کے اجرا کا نقطۂ آغاز ہی ہوں، ایک جامع اور قابل تصدیق سفارتی معاہدے تک پہنچنے کا موقع خطرے میں پڑ جائے گا اور ممکنہ نتائج انتہائی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ صدر اوباما کے الفاظ،
making it harder to maintain sanctions and ensuring that Iran starts up its nuclear program again. It doesn't make sense.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اس کے اتحادیوں سے الگ تھلگ کرنا اور یہ یقینی بنانا کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو پھر سے شروع کر دے سمجھ میں آنے والی بات نہیں، اسی لیے میں ایسی کسی بھی پابندی کے قانون کو منظور نہیں کروں گا جو پیش رفت کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے۔ کانگریس کے سامنے شہادت پیش کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب وزیر اینتھنی بلنکن نے زور دیا کہ ایران کے ساتھ کسی قابل تصدیق ایٹمی معاہدے تک پہنچنے کا یقینی موقع اب بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران کے رہنما اس معاملے پر آگے نہیں بڑھتے تو ہم کانگریس کے ساتھ مل کر دباؤ بڑھانے پر کام کریں گے، لیکن جب تک ہم ان مذاکرات میں شریک ہیں یہ اہم ہے کہ اپنے حلیفوں کو اور ایران کو یہ دکھایا جائے کہ واشنگٹن اس جامع حل تک پہنچنے کی حمایت میں متحد ہے جو یہ یقینی بنائے گا کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے، اور یہ کہ اس کا ایٹمی پروگرام خصوصی طور پر پرامن ہو، یہی ہم سب کا مشترکہ مقصد ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
لائف ان امریکہ میزبان بہجت کے ساتھ. امریکہ میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ آپ کے لیے پیش کرتے ہوئے آج سوچا کیوں نہ آپ کو ایک دلچسپ روایت کے بارے میں بتاؤں. سلگ کا لفظ تو آپ نے سن رکھا ہوگا, کئی معنوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے, لیکن آج ہم امریکی زندگی میں مروج ایک روایت کے بارے میں بتا رہے ہیں جسے سلگنگ کا نام دیا جاتا ہے. سلگنگ ایک ایسی اصطلاح ہے جو واشنگٹن ڈی سی علاقے میں سفر کرنے کے ایک منفرد طریقے کے بارے میں استعمال ہوتی ہے. اسے فوری کار پولنگ یا پھر کیجول کار پولنگ بھی کہا جاتا ہے. منفرد یہ اس لیے ہے کہ لوگ شہر کے مخصوص مقام پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ سفر کرنے والے دوسرے لوگ اپنی گاڑیوں میں انہیں جگہ دیں, چاہے وہ ایک دوسرے کے لیے مکمل اجنبی ہی کیوں نہ ہوں. یہ سفر کرنے کا ایک بے حد منظم طریقہ بھی ہے. اس کے اپنے اصول ہیں, ضابطے ہیں, ادب و آداب ہیں, اور پک اپ اور ڈراپ یعنی آپ کو گاڑی میں لے کر جانے اور واپس لانے کے لیے بھی مخصوص مقامات مختص کیے گئے ہیں. اس میں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں شامل ہیں جو ہزاروں مسافروں کو ایک سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں, نہ صرف مفت بلکہ تیزی سے بھی. صبح کام پر جانے والے بس, میٹرو یا ٹرین کے مقابلے میں اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کافی وقت بچا لیتے ہیں, اور یہ ملک میں سفر کا انتہائی مؤثر اور ارزاں طریقہ بھی ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سلگنگ کام کس طرح سے کرتی ہے. امریکہ میں ایچ او وی یعنی ہائی آکیوپینسی وہیکلز, جس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی میں سوار مسافروں کی تعداد زیادہ ہو, مختلف شہروں اور مختلف شاہراہوں پر اس تیز رفتار طریقے سے سفر کرنے کے لیے مسافروں کی مخصوص تعداد مقرر ہے جو ایک گاڑی میں ہونا ضروری ہے اگر آپ کو شاہراہ کی ایچ او وی لینز میں سفر کرنا ہے. اور مختلف شہروں میں وسیع و عریض سرکاری کار پارکنگ بنائی جاتی ہے جسے کمیوٹر پارکنگ لاٹس کہتے ہیں. یہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کے لیے کوئی معاوضہ بھی نہیں ہوتا, اور یہاں آ کر لوگ اپنی گاڑی کو کھڑا کرتے ہیں اور پھر پہلے سے بنی قطاروں میں کھڑے ہو کر کسی بھی شخص کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں جو ایچ او وی میں سفر کرنے کے لیے اپنی تعداد میں اضافہ چاہتا ہے اور اسی طرف جا رہا ہے جہاں آپ کو جانا ہے. ایسے سٹاپس پر مختلف مقامات پر جانے کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں, اور جو بھی گاڑی ان کے مطلوبہ سٹاپ کی طرف جاری ہوتی ہے اس میں بیٹھتے جاتے ہیں. آپ کو اس سفر کے لیے کوئی رقم ادا کرنا نہیں پڑتی کیونکہ آپ دوسرے شخص کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ تیز رفتار ایچ او وی لینز میں سفر کرتے ہوئے جلد سے جلد منزل مقصود پر پہنچے. اس طریقہ کار میں سفر کرنے کے اپنے ادب و آداب ہیں. عام طور پر مسافر آپس میں کوئی بات چیت نہیں کرتے اور سفر کے اختتام پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی راہ پر ہو لیتے ہیں. اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ناردرن ورجینیا اور واشنگٹن ڈی سی, جہاں سے ہم آپ کے لیے یہ پروگرام کرتے ہیں, اس علاقے میں سلاگنگ یعنی اس طریقے سے سفر کرنے کا آغاز لگ بھگ 40 برس پہلے ہوا. عام طور پر 1975 کا سن اس کی ابتدا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب ایچ او وی لینز کو کار پولز اور وین پولز کے لیے کھولا گیا تھا. کار پولز اور وین پولز تو آپ جانتے ہیں نا, جب ایک ہی کار اور ایک ہی وین میں ایک سے زیادہ مسافر سوار ہوتے ہیں جو ایک جگہ پر جانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو مخصوص رقم ادا کرنا ہوتی ہے. اس سلسلے میں کی جانے والی تحقیق کے مطابق حتمی طور پر اس کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایچ او وی کے آغاز کے ساتھ ساتھ لگ بھگ اسی زمانے میں اس روایت کا بھی آغاز ہوا تھا. تو لائف ان امریکہ یعنی امریکہ میں زندگی کے کئی پہلوؤں میں سے ایک کا تذکرہ آج آپ سے ہم نے کیا. آئندہ کسی اور پہلو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. بیجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. طیارہ ساز کمپنی بوئنگ پہلی ایسی تجارتی کمپنی ہوگی جو امریکہ کے خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے خلا نوردوں کو لے کر خلا میں جائے گی. امریکی خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت بوئنگ اور ایک دوسری کمپنی اسپیس ایکس خلابازوں کو خلائی سفر کی سہولت فراہم کریں گی. سن 2011 میں خلائی جہازوں کے مشن کے اختتام کے بعد ناسا نے مدار میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک رسائی کے لیے ان دو کمپنیوں سے اربوں ڈالر کے معاہدے کیے. گزشتہ سال ستمبر میں عہدیداروں نے بتایا تھا کہ ناسا نے بوئنگ کے لیے 4 ارب 20 کروڑ ڈالر جبکہ اسپیس ایکس کے لیے 2 ارب 60 کروڑ ڈالر کا اعلان کیا تھا. تاہم خلائی شٹل کی طرز پر ڈریم چیزر نامی ایک جہاز تیار کرنے والی کمپنی سیئر این واڈا کی طرف سے بعض قانونی معاملات کے باعث دو کمپنیوں سے ہونے والے معاہدے کی مزید تفصیلات منظر عام پر نہیں آ سکی ہیں. ہیوسٹن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ناسا کی عہدیدار کیتھی لائیڈز نے بتایا
کہ ناسا کے خلانوردوں کو لے جانے کے دو مشن سب سے پہلے بوئنگ کمپنی سر انجام دے گی، کیونکہ اس نے اب تک اس ضمن میں دو اہداف حاصل کر لیے ہیں جبکہ اسپیس ایکس تاحال ایک ہی سنگ میل عبور کر سکی ہے۔ بوئنگ کمپنی کے نائب صدر اور کمپنی کے خلائی امور کے جنرل مینیجر جان ایلبن کا کہنا ہے کہ ناسا کا ایک خلاباز اور بوئنگ کا ایک پائلٹ تجرباتی طور پر جولائی سن 2017 میں کریو اسپیس ٹرانسپورٹیشن یعنی CST-100 کے ذریعے یہ سفر طے کریں گے۔ ان کے بقول اس تجرباتی مشن کے بعد دسمبر سن 2017 میں پہلا باضابطہ تجارتی مشن خلا میں جائے گا۔ اسپیس ایکس ڈریگن کریو نامی جہاز کو بہتر بنا کر سن 2016 میں بغیر کسی سوار کے خلا میں بھیجا جائے گا۔ اس کا منصوبہ ہے کہ یہ سن 2017 میں اس جہاز پر کسی انسان کو سوار کر کے خلا میں جائے، تاہم اس کی حتمی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ کیلیفورنیا میں قائم اسپیس ایکس سن 2012 میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر آلات اور دیگر ساز و سامان پہنچا کر تجارتی بنیادوں پر خلا میں سفر کرنے والی پہلی کمپنی بن گئی تھی۔ امریکہ کا خلائی شٹل کا 30 سالہ پروگرام سن 2011 میں ختم ہو گیا تھا، جس کے بعد اسے خلائی مشن کے لیے روسی خلائی کیپسول سویز پر انحصار کرنا پڑا، جس میں ایک خلاباز کے سفر کے لیے اسے $7 کروڑ ادا کرنا ہوتے تھے۔ امریکہ کی اس نئی تجارتی خلائی صنعت کے معرض وجود میں آنے کے بعد سفر کے اخراجات قدرے کم ہو جائیں گے اور اولاً ایک خلاباز کے سفر کی قیمت $5.80 کروڑ ہوگی۔ ناسا کے انتظامی عہدیدار چارلز بولڈن کہتے ہیں کہ نجی طور پر زمین کے مدار میں کامیابی سے سفر کا مطلب یہ ہے کہ امریکی خلائی ادارہ سن 2024 تک مریخ پر انسانوں کو بھیجنے کے اپنے مشن پر توجہ دے سکے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں جناب اصغر کاظم سے جو ایک نوجوان فائنینشیل پلانر ہیں۔ تو آپ کیا کچھ پلان کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟
ہماری جو کمپنی ہے اس میں کافی سارے امپلائیز ہیں، میں خود تو جو لوگ اپنی بزنس میں ہیں ان کے لیے پلاننگ کرتا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہ جو لوگ اپنی بزنس ان کی اپنی ہوتی ہے، ان کو اپنی میڈیکل انشورنس اور اپنا ریٹائرمنٹ پلان اور ساری چیزیں خود سے کرنی پڑتی ہیں اپنے لیے اور اپنے امپلائیز کے لیے، تو ہم اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں۔
تو آپ دوسری کمپنیز کو جو کاروبار کر رہی ہیں ان کو آفر کرتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں اور ایک پلان بنا کے دیتے ہیں ان کے لیے؟
بالکل۔ تو ہر کمپنی جو ہے اس کا ڈفرینٹ گول ہوتا ہے، ہر کمپنی کا اپنا ایک گول لے کے چلتے ہیں، ہر کمپنی کا سائز الگ ہوتا ہے، ان کا کتنے وہ پروفٹ میں ہیں یا لاس میں ہیں سب ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ہر کمپنی کا ایک کسٹمائز پلان بناتے ہیں جو ان کے لیے سوٹیبل ہو یہاں کے جو ٹیکس لاز ہیں اس کے حساب سے۔
تو موجودہ جو فائنینشیل کرائسس ایک قسم کا ہے پوری دنیا میں، تو اس کا بھی کچھ اثر پڑتا ہے آپ کے اس کاروبار پر؟
بالکل اثر پڑتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ لوگوں کے ذہن میں انسرٹنٹی ہوتی ہے تو وہ کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لیتے جس سے وہ لمبے عرصے کے لیے بائنڈ ہو جائیں، تو وہ کافی مشکل ہوتا ہے کلائنٹس کو سمجھانا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا اینڈ میں کیا نتیجہ ہوگا، لیکن ان کو پھر بھی اپنی پلاننگ تو کرنی ہے، تو بالکل فرق پڑتا ہے۔
تو اس وقت آپ کی کمپنی میں کتنے ملازمین ہیں، کتنے اسٹاف ہے آپ کا؟
9 لوگ ہیں اس وقت ہماری۔
تو آپ اس کو مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں یا یہ مطمئن ہیں آپ اس سے؟
ہمارے کلائنٹس تو ہر جگہ ہیں، کیلیفورنیا میں بھی ہیں، نیوجرسی میں بھی ہیں، ڈیلاویئر میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں۔ تو آفس تو ہم یہیں پہ رکھیں گے، نیوجرسی میں ہمارا بیس ہے، پرنسٹن نیوجرسی میں، لیکن ایفیشنسی میرے لیے سب سے ضروری ہے، تو ایفیشنسی کے لیے آئی تھنک 2 اور ہم لوگ ہائر کریں گے اور نئے جو سسٹمز ہیں وہ یوز کریں گے تاکہ ہم اپنے کلائنٹس کو اچھی سروس دے سکیں۔
سامعین، اصغر کاظم کی گفتگو آپ نے سنی جو ایک فائنینشیل پلانر ہے اور اچھے ارادے رکھتے ہیں مستقبل کے لیے بھی۔ خالد حمید، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔
اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر جیکسن بٹس۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کریں گی نفیسہ حود بھائی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی شہناز نفیس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔